اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟
جی خیر، وعلیکم السلام، آپ کی آواز درست آ رہی ہے۔
جی بہت بہت سلامت رہیں۔ جی عزیزان گرامی، قرآن زندگی ٹرانسمیشن کی اس نشست میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان صورتوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ہم نے کل کے درس میں سورہ مبارکہ 3 پر تدبر کیا، الحمدللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خلقت میں پیدا کیا۔ ہم نے جانا احسن تقویم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیش بہا نعمات سے نوازا، گراں قدر صلاحیتیں عطا کی، عقل و استعداد عطا کی، انسان کے بدن اور روح کی ہدایت کا انتظام کیا کہ انسان ان نعمات کے درست استعمال کے ذریعے ہر طرح کے حالات میں ایمان اور اعمال صالح کو انجام دیتے ہوئے رشد و ارتقاء کے منازل طے کر کے اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنی خلقت کے مقصد کو پہچانے۔ اس دار فانی میں اس کا قیام عارضی ہے، اس کو واپس لوٹ کر خداوند کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ بس اس دنیا میں عبد خدا بن کر زندگی بسر کرے، نہ کہ عبد نفس۔ تو انسان کی رشد و کمال کا راز اس کی بندگی میں پوشیدہ ہے کہ وہ جتنا معبود حقیقی کے سامنے تسلیم کرے گا، اتنا ہی وہ کمال کی منازل طے کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کی خلقت اور انسان اپنی خلقت کی طرف توجہ کرے کہ انسان کس قدر حقیر اور نیاز مند ہے، اور وہ علم حاصل کرے جو اسے جہالت سے نکال کر خدا کے حضور سجدہ ریز کر سکے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، مقصد حیات پر نظر رکھتے ہوئے مقام عبدیت تک رسائی حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم سورہ مبارکہ علق کے محضر میں ہیں، ہمارے ساتھ استاد محترم بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آغا احسان علی سید اور خواہر محترم سمیرہ احسان موجود ہیں، جو کہ سورہ مبارکہ علق میں تدبر کرنا سکھائیں گے۔ ایک بار ان تمام نشستوں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جی خاص میرا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم جس سورہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں یہ سورہ علق۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔
سورہ علق کے ہم مہمان بننا جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے ابھی اس کی تلاوت سنی ہے، اب ہم اس کے جو الفاظ معنی ہیں ان پہ تھوڑا سا ان کو کھولتے ہیں کہ اس سورہ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلا لفظ ہے اس میں اقرا۔ اقرا، اس پہلی آیت میں ہمیں اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا ہے، یعنی کہ اقرا کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اور اسم کیا ہے؟ نام ہے۔ نام کسی کی چیز کی معرفت کے لیے، کہ اس کو کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ اب کس کے نام سے؟ جو رب ہے۔ رب کون ہے؟ اب رب وہ ہے جو انسان کی تربیت کر کے اس کو تمام کمیاں اور کوتاہیاں دور کرتے ہوئے اس کو کمال تک لے کے جاتا ہے۔ تو رب کے نام سے ہم نے پڑھنا ہے۔ کس رب کی؟ کون رب ہے وہ؟ جس نے خلق کیا ہے، جس نے آپ کو خالق ہے آپ کا، اور آپ کو خلق کیا ہے، آپ کو بنایا ہے، آپ کو دنیا میں لایا ہے۔ خلق الانسان من علق، اب وہ خالق کون ہے؟ خالق نے انسان کو کس طرح سے خلق کیا ہے، کس چیز سے خلق کیا ہے؟ انسان کو خلق اس نے جمے ہوئے خون سے کیا ہے، علق سے کیا ہے. اب ان آیات میں پھر پہلے ان دو آیات میں انسان کی خلقت کا بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نام اللہ کے نام سے پڑھو جس نے آپ کو خلق کیا ہے، اور یہ بظاہر نبی پاک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک کو یہ کہا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق کہ پڑھو اللہ کے نام سے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے خلق کیا. تین نمبر آیت میں اقرا، تکرار ہو رہی ہے. اقرا یہ لفظ بار بار کہا جا رہا ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی راز ہے، کچھ خاص بات ہے. اب یہ اقرا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ یہ بصارت اور بصیرت دونوں کے لحاظ سے دیکھ کے پڑھنا ہے. وربک الاکرم، یعنی اپنے رب کے نام سے. اکرم کون ہے؟ وہ رب کون ہے جو اکرم ہے. اکرم کیا ہے؟ جو آپ کی کریم ہے، جو آپ کو انعام اور احسان سے نوازتا ہے، یعنی آپ کا پروردگار آپ کو بغیر مانگے دینے والا ہے. اگلی آیت میں الذی علم بالقلم، الذی وہ ہے جس نے علم سکھایا، علم دیا. اب اللہ تعالی نے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اقرا، اقرا کیا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا کیا ہے. اب اس کی ڈائریکشن بتائی جا رہی ہے کہ پڑھنا کیا ہے، علم حاصل کرنا ہے. یہ علم کیا ہے؟ جو آپ کو قلم کے ذریعے ملے گا. قلم کیا ہے؟ قلم بظاہر اس کے معنی تراشنا، تیار کرنا ہے، یعنی کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم ہم تک پہنچایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا، اب ان پانچ آیات میں پہلے تو انسان کی خلقت کو بیان کیا ہے، اب اگلی آیت میں کلا ان الانسان لیطغى، ہرگز نہیں، بے شک انسان طغیانی کرتا ہے. لیطغى طغیانی کرتا ہے، یعنی وہ حد سے گزر جاتا ہے، تجاوز کر دیتا ہے. اور را، یہ کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کیسے، استغنا بے نیاز، وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. بے نیاز آپ کو پتہ ہے بے نیاز کیا ہے، بے پرواہی ہے، غنی سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو، یعنی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا. ان الى ربک الرجع، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے، پلٹنا ہے، یعنی رجع پلٹنا ہے، اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے ہم نے. ارأیت الذی ینا، اب ایک ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے. ینا رکاوٹ ڈالتا ہے، ترک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ روک بھی رہا ہے. عبدن اذا صلی، عبدن بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، سوال کیا جا رہا ہے. یہ اب یہاں پہ دونوں آیتوں میں رعایت کو بار بار تکرار کی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ دیکھنا اتنا اہم ہے. ان کان علی الہدا، یہ کہ وہ ہدایت پر ہے. او امر بالتقوی، یا وہ حکم دے رہا ہے تقوی کا. اب یہاں پہ یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو عبدن ہے، عبدن اذا صلی ہے، وہ ہدایت پر ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہی ہدایت پر ہے، اور وہی تقوی کا حکم بھی دے رہا ہے. اگلی آیت میں ارائیتا، پھر رائیت آ گیا، پھر دیکھنے کی بات آ گئی، پھر غور فکر کی بات آ گئی، دعوت دی جا رہی ہے. انکذب وتولی، یہ کہ وہ انکار کرنے والا ہے. کذبہ انکار کرتا ہے، انکار کرنے والا ہے، اور وتولا اور وہ منہ پھیر رہا ہے. اب تقوی کے معنی آپ کو پتہ ہے، خدا کی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق ہر برائی اور گناہ سے بچنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اور جو کاذب ہے وہ کیا ہے، وہ اس چیز سے پیچھے ہے، وہ اس سے منہ پھیر رہا ہے، وہ اپنا منہ سچائی سے حقیقت سے انکار کرتے ہوئے منہ پھیر رہا ہے. علم یا علم بئن اللہ یرا، کیا تم نے نہیں تمہیں معلوم، تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اگلی آیت میں کلا، ہرگز نہیں، یعنی پھر تکرار کی جا رہی ہے، کچھ خاص اب بتایا جا رہا ہے اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے کہ لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ، کہ اگر وہ اس بات سے باز نہ آیا، یعنی وہ جو روک رہا ہے، رکاوٹیں ڈال رہا ہے، اگر اس سے وہ باز نہ آیا تو بالناصیہ، کیا ہے ناصیہ، اس کے سر کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر لنسفعو کھینچا جائے گا، گسیٹا جائے گا، یعنی کہ اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گسیٹا جائے گا. ناصیہ، اب یہ پیشانی کیوں؟ یہ پیشانی وہ ہے جو کاذبہ یعنی جھوٹی کی ہے، جھوٹی ہے، حقیقت سے دور ہے، جو تکبر میں ہے، خاطئہ اور خطاکار ہے. فلیدعو، بس وہ بلائے گا نادیہ اپنے دوستوں کو، اپنے ہم مجلسوں کو، سند و زبانیہ، اور ہم بلائیں گے جلاد کو، اپنے فرشتوں کو. پھر آخری آیت میں کلا، ہرگز نہیں، لا تطیع، مت اطاعت کرو، مت پیروی کرو. کس کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے؟ یہ جو اوپر بیان ہوا ہے، اس کاذب کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے. اور کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وسجد، اور سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو، وقت قریب، اور اس کا قرب حاصل کرو. کس کا آپ قرب حاصل کرنا ہے؟ خدا کا، جس نے یہ آخری آیت، ابتدائی آیات پہلی آیت سے، یعنی کہ اقرا بسمی، یعنی ابتدا کس کے نام سے کرنی ہے؟ ربک الذی خلق، تو اسی کو ہم نے سجدہ بھی کرنا ہے اور اسی کے کا قرب بھی حاصل کرنا ہے. اب ہم اس کے خلاصے کی طرف نظر کرتے ہیں. اب یہ ایک مکی سورہ ہے اور 19 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ میں قرأت اور تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے. اب پہلے نبی پاک کو قرأت اور تلاوت کے حکم کے ساتھ، پھر انسان نے جو باعظمت انسان ہے اس کو کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ وہ انتہائی بے قدر و قیمت قطرہ خون سے اس کی خلقت کی ہے. اس کے بعد کے مرحلے میں پروردگار کے انتہائی لطف اور کرم کے سائے میں اس انسان کو تکامل اور ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے علم اور دانش اور کلم سے آشنائی کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے. اس کے بعد کے مرحلے میں اب جو اس قلم اور علم کو اہمیت دیتے ہوئے اس کی قدر نہیں کرتا، تو وہ ناشکرہ انسان ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو خدا کی تمام نعمتوں اور الطاف الہی کے باوجود اب سرکشی کرنے لگا ہے، وہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اور اگر یہ سرکشی کرے گا تو اس کو دردناک سزا بھی دی جائے گی. جو لوگوں کو ہدایت سے کیوں سزا دی جائے گی؟ کیونکہ وہ خود بھی سرکش ہے اور لوگوں کو بھی حق کی راہ سے، ہدایت کی راہ سے روک رہا ہے. سرکشی کرنے والے کو سزا دی جائے گی، سخت سزا. اور آخر میں آخر کا حصہ سجدہ اور بارگاہ پروردگار میں تقرب حاصل کرنے کے لیے حکم پر ختم کیا جا رہا ہے، یعنی کہ خالق کے سامنے جو سجدہ ریز ہوتے ہیں انہی کو قرب خدا حاصل ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم سورہ کی دستہ بندی کرتے ہیں. اب یہ پہلی 8 آیات کو ہم نے ایک دستہ، ایک اس کی فضا بنی جس میں انسان کی خلقت بتائی گئی ہے کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی اور کیا انسان کی خلقت ہوئی اور انسان کی خلقت کے اس سورہ کو چار فضاؤں میں تقسیم کیا گیا ہے، چار اس کے دستے ہم نے بنائے ہیں، جس میں سے ایک سے آٹھ ایک دستہ ہے، اور دوسرا اس کا دستہ نو سے چودہ، اور پھر تیسرا دستہ جو ہے وہ پندرہ سے اٹھارہ تک ہے، اور چوتھی فضا آیت سجدہ ہے، آخری آیت. اس کے پہلے دستے میں خلقت انسان کی بتائی جا رہی ہے، مقصد خلقت کیا ہے انسان کی. اب انسان کو اللہ تعالی نے کیوں خلق کیا ہے، مقصد خلقت کیا ہے، وہ علم کی جستجو سے عمل تک کا سفر ہے. انسان کی خلقت خدا تعالیٰ نے کیوں کی ہے، تاکہ وہ علم حاصل کرے، کیونکہ بار بار اس سورہ میں اقرا کی تکرار ہو رہی ہے. اقرا کیا ہے؟ اب یہ سوال میں آپ لوگوں سے اگر پوچھوں کہ اقرا کیا ہے، کوئی اس کے بارے میں اگر بتائے، کیوں بار بار اقرا کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟
السلام علیکم. اقرا کا اس میں جو ویسے جو لفظی مطلب ہے وہ تو یہی ہے کہ پڑھ، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سیکھو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل و شعور عطا کیا اور سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، تدبر تفکر کی اس میں صلاحیت دی. تو پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اپنے تکامل کو پہنچیں، اور جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا رکھا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، بہترین نمونہ بنایا، تو پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اس کو سیکھتے رہیں مسلسل اپنی زندگی میں.
اور کوئی بتانا چاہے گا؟ احسن بتایا انہوں نے، اور کوئی بتائیں گے؟
السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟
وعلیکم السلام. جی جی آ رہی ہے.
یہاں پر جو ہے خداوند عالم جو انسان کی تخلیق کا مختلف مقام پر اس نے مختلف مقصد بتایا، لیکن یہاں پر جو ہے اقرا یعنی پڑھنے کا، اور یعنی پڑھیے اللہ کے نام، اپنے رب کے نام سے، تو یہ حکم پیغمبر کو دیا جا رہا ہے. تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ علم کے بغیر انسان کی زندگی بالکل بیکار ہے، اور یعنی انسان کے لیے علم ضروری ہے جاننا. اور اگر ویسا دیکھا جائے تو سورہ رحمان میں بھی جو ہے خداوند عالم علم القرآن، جو خلق الانسان علم القرآن، یعنی خدا نے وہاں پر بھی علم کے لیے جو ہے تاکید کی ہے. علم ہماری زندگی کا جو ہے، میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے کہ جو علم دوست رکھتا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟
جی جی آ رہی آ رہی ہے.
جی
بہت اچھا آپ نے بتایا. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے جو یہ حکم دیا ہے اقرا کا، تو اس میں علم کی رغبت تھی دلائی جا رہی ہے کہ علم، یہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے یہ کس کا، نہ توحید کا دے رہا ہے نہ نبوت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کس چیز کا آ رہا ہے، علم کے حصول کا. یعنی اقرا کی تکرار، علم ایک اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو کمال تک لے کے جا سکتا ہے. کامیابی اور کمال اسی علم میں ہے، اس تحریک میں ہے، یہ ایک تحریک ہے علم. تو اللہ تعالیٰ، اب اگلا سوال اگر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب یہ آپ نے جیسے بتایا ابھی خوار نبی کہ یہ سیکھنے کا اور سکھانے کا ہے، اور یہ مستقل ہم نے اس میں حرکت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ زندگی کے کسی مرحلے پر رکتا نہیں ہے، یہ حرکت میں رہتا ہے، یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. اب جو اقرا کا حکم دیا جا رہا ہے، جو علم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کون سا علم ہے؟
جی خار رخسانہ خادم، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں.
السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟
السلام. جی جی آ رہی ہے.
جی ایک دفعہ پھر پلیز سوال دہرا دیں کہ یہ علم کون سے علم کے بارے میں کہا گیا ہے، سوال یہی ہے نا آپ کا؟
جی جی بالکل.
یہ علم جو ہے غور و فکر کے جو نتیجے میں جو حاصل ہوتا ہے صلاحیتوں میں اضافے کے لیے، یہ اس علم کے بارے میں کہا گیا ہے جسے فکر کے دروازے کھلتے ہیں. کیونکہ کسی بھی علم کو جب ہم حاصل کرتے ہیں اس کی حقیقت تک پہنچنا جو ہے ذرا مشکل ہوتا ہے, اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم علم قرآن کی آیتوں سے جو ہیں اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کریں. تو یہ اس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے کہ پڑھو رب کے نام سے اور غور و فکر کے نتیجے میں, کیونکہ انسان کی صلاحیتوں کا اضافہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر علم حاصل کرے, جہاں تک میرا خیال ہے میں نے یہ سمجھا ہے.
جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اب جو اقرا کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ وہ ہر وہ کام اور علم جس کی نسبت خدا سے ہو وہی ہے, یعنی خدا کی طرف ہماری حرکت ہے. تو ہر وہ کام اور وہ علم ہم نے حاصل کرنا ہے کہ جس سے ہم قرب خدا حاصل کر سکیں, خدا کے قریب جا سکیں.
جی خار, تبسم انجم آپ اپنا مائک
انمیوٹ کر سکتے. جی السلام علیکم. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح اس سورے کا آغاز ہوا اقرا سے کہ حضور ختمی مرتبت پہ پہلی وحی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کے پڑھو اپنے رب کے نام سے, یعنی قرب خدا حاصل کرو. اگر ہم کائنات پہ غور کریں اور اس کے ہر ذرے کو دیکھیں تو ہم شکر خدا کے علاوہ کوئی کام ہی نہ کریں, اور اپنی خلقت پہ اگر ہم غور کریں تو کیسے اللہ نے ایک لوتھڑے سے اس کی خلقت کی, پھر اس پر کرم کیا کہ وہ کمال تک پہنچ گیا. اس میں خدا سے رابطہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارا رابطہ خدا سے نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جو صلاحیتیں بھی ہمیں خدا نے دی ہیں, جو نعمتیں دی ہیں, وہ سب اسی کی عطا کی ہوئی ہیں. ہم کچھ جانتے نہیں تھے, اس نے ہمیں علم سکھایا. کس طرح علم سکھایا؟ کہ قلم کے ذریعے, اور قلم جو ہے وہ علم و شعور کی علامت ہے. ہماری ہدایت کے لیے رہبر و رہنما بھیجے تاکہ ہم ان کی پیروی کر کے سیدھے راستے پہ رہیں اور قرب خدا حاصل کریں. اصل میں تو انسان کو نیازمند ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا. ظاہری علم بھی دیا اور باطنی علم بھی دیا کہ ہم زندگی دنیا میں کس طرح گزاریں, عبادات کے ذریعے اس کا رشد حاصل کریں, کیسے کمال تک پہنچے. مجھے تو یہی سمجھ آئیے, باقی آپ بتائیے. جی ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ. بہت
انیسا آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کر سکتے.
جی السلام علیکم. جی جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ علم یہ وہ علم ہے جس سے جاہلیت دور ہو, جس میں عقل اور شعور اور معرفت ہو, کیونکہ الکافی میں بھی سب سے جو پہلا باب ہے وہ عقل کا ہے, اور پروردگار نے عقل کے بارے میں فرمایا کہ اگر عقل ہوگی تو حیا بھی ہوگی, دین بھی ہوگا, اور شعور بھی بلند ہوگا, معرفت بھی آئے گی. وہ علم ہے اپنے آپ کو بلندی تک لے کے جانے کے لیے, خدا کو سمجھنے کے لیے, پوری دنیا کو سمجھنے کے لیے, یہ وہ علم ہے. جزاک اللہ, مجھے بس یہی سمجھ آئی ہے.
خیر فاطمہ زیدی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں, بسم اللہ کیجیے.
جی السلام علیکم. تمام قرآن نے ویسے تو کافی کچھ بتا دیا, لیکن تھوڑا سا میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ علم جیسا کہ اس میں باقی آگے اقرا کے بعد پورے سورہ میں ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک کا سفر, یعنی پوری زندگی علم حاصل کرنے پہ محیط ہے, یا پوری کائنات کا علم ایک طرح سے اس کو کور کرتا ہے. دوسرا اس کی شان نزول اگر ہم دیکھیں تو یہ کیونکہ پہلا سورہ ہے, پہلی وحی نازل ہوئی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقرا کا مطلب جیسے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے وہ اب پہنچانا شروع کر دو, یعنی پڑھو, بتاؤ لوگوں کو, دنیا کو وہ علم پاس کرو, یا وہ یعنی ابتدائی نبوت کا ایک طرح سے اعلان ہے. تو اقرا سے یہ بھی ایک مطلب میری نظر میں لیا جا سکتا ہے کہ اعلان نبوت, یعنی جو رسول اللہ کو علم ملا اس کی ترویج کر دو, اب اس کا اظہار کر دو.
جی بالکل, بہت خوب خرچ سمایا اور باقی تمام خاران ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ لوگوں نے جوابات دیے. اب اگر ہم یہاں پر خرچ سمایا جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں اصل میں, وہ یہ لفظ اقرا ہے جس میں انسان کو قرآن کا حکم دیا جا رہا ہے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اصل میں سوال ہمارا یہی ہے کہ یہ کیسا پڑھنا ہے، اس پڑھنے کے اجزاء کیا ہیں، اور بیسیکلی ہمیں ایسی کوئی چیز دکھائی بھی نہیں دے رہی کہ جس کو پڑھا جائے اور جس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ پڑھنا کیسا پڑھنا ہے اور کس طرح سے ہم اس چیز کو یا کسی بھی چیز کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ قرات کو اصل اس کا مفہوم کیا ہے، قرات ہوتی کیا ہے اور اس کے اجزاء کیا ہیں، ہم اس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو صرف علم کی بحث تک رکھیں تو ہمارا یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو انسان کے درجات ہیں یا انسان کی رشد و ارتقاء ہے، تو کیا وہ فقط علم کے اوپر رہ جاتی ہے؟ یعنی انسان کا علم بڑھ جائے تو کیا وہ رشد کر رہا ہے؟ کیا یہ اس کا پڑھنا کہلائے گا یا کیا اس کی یہ قرات کہلائے گی؟ تو یہ قرات کہلائے گی نہیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ اس کے رشد و ارتقاء کا باعث نہیں بن رہی، بلکہ یہ وہ پڑھنا بھی نہیں ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے. کیونکہ قرات کے اندر دو اجزاء ہیں، دو اہم اجزاء. وہ اجزاء کیا ہیں؟ وہ اجزاء یہ ہیں کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ پڑھنا شامل ہے، یعنی کسی چیز کو دیکھنا، دقت سے اس کا جائزہ لینا، اپنے حواس ہمسہ سے استفادہ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا. سمجھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے روح کا حصہ بن جائیں، آپ اس کو محسوس کر سکیں، وہ آپ کے جو ہے احساسات، آپ کے ایسی چیز جو آپ کے تصورات سے، آپ کی جو چیزیں جن کو آپ پروف کر سکو، جن کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی قسم کا جو ہے وہ تردد نہ رہے، آپ کسی بھی قسم کے جو ہے وہ شک میں مبتلا نہ رہو، تو وہ سمجھنے کے پہلو میں آتا ہے. تو قرآن کی جب بھی ہم بات کریں گے تو وہ ایک ایسا پڑھنا ہے، ایک ایسا دیکھنا ہے، ایک ایسی چیزوں کا جائزہ لینا ہے کہ جو آپ کے وجود کا حصہ بن جائے. وہ یہ کہ اس میں علم کا پہلو بھی شامل ہے اور عمل کا پہلو بھی شامل ہے. تو یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر انسان کی جو حلقت کا مقصد ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمیں فقط جو ہے ایسے موضوع کی طرف توجہ دلا دیں جو ہمارے علم کے تو آگے ارتقاء کا باعث بنے لیکن ہمارے عمل کے ارتقاء کا باعث نہ بنے. تو اقرا یعنی جو قرآن کا جو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں یہ کہ چیزوں کا جائزہ لینا، اس کا تجزیہ و تحلیل، اپنی جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے حواس ہمسہ کی صلاحیتیں ہیں یا اسی طرح سے ہر وہ ہمارا جو صلاحیت جو ہم پڑھنے کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو ان کا بہترین استعمال کرنا تاکہ ہم چیز کو پڑھ سکیں، آبزرو کر سکیں، فیل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا، یعنی اس کے مقصد تک پہنچنا. اور جب انسان ان دونوں کاموں کو انجام دیتا ہے تب وہ اس کے عمل کی طرف آتا ہے. تو یہ قرآن کا مفہوم ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے. تو خار سمیرہ آپ اس کے مفہوم کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ آگے کیا بات ہو رہی ہے، انسان کی حرکت کی بات ہو رہی ہے اور کس طرح سے انسان کی حرکت میں یہ جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے. بسم اللہ کریں.
جی بسم اللہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ علم وہ ہے جو ہمارے عمل میں بھی آتا ہے، جب تک یہ ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنتا تو اس علم کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے یہ شروع میں جو کہا ہے کہ یہ ایک تحریک ہے، تو تحریک کسی طرح سے بنتی ہے، یہ آگے چلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. اور جیسے اگلی آیات میں ہے کہ اللہ نے بھی علم ہم تک، ہمیں جو علم پہنچایا سکھایا وہ قلم کے ذریعے، یعنی اللہ نے ہمیں تراش کر ہم تک ہمیں علم کا ذریعہ بنایا. اب اس کی جو مصداق ہے، مصداق میں آتا ہے کہ اللہ نے ہم تک علم کس طرح سے پہنچایا، کہ اس کے مصداق انبیاء، آئمہ اور مختلف وسیلے بنائے جن کے ذریعے ہم تک اللہ نے علم پہنچایا. اب یہ قلم کے مصداق بنے ہیں. اب جو یہ قلم کے مصداق بننے ہیں تو ہم نے بھی اسی طرح سے اقرا کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے قلم کی شکل اختیار کرنی ہے، قلم بننا ہے، یعنی خود بھی آگے بڑھ کے اس علم کو آگے دوسروں کے لیے ذریعہ بننا ہے. اب پڑھنا اور سیکھنا یہ اتنی اہم ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہا ہے، یہ بہت اہم ہے. اور تعلیم اور تعلم دونوں بھی پروردگار کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے. یہ ہم جو ابھی ہم نے کیا کہ ہمارا علم کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، تو علم کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو، اللہ جیسا علم ہم سے چاہتا ہے وہ علم ہونا چاہیے. اب جو آیت نمبر 1 ہے اس میں رب کے خالق ہی رب ہے یہ بتایا جا رہا ہے. اب خلاقیت اور ربوبیت دونوں ایک ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. گویا ربوبیت اس کے خالق ہونے کا تقاضا ہے. یہ پہلے دستے میں ہم نے یہ سب دیکھا ہے. عالم کی تدبیر وہی کر سکتا ہے, ایک عالم کو وہی بنا سکتا ہے جس نے اس کو خلق کیا ہے. اب یہاں پہ ایک بہت امید بھرا نقطہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہماری ساری نشوونما کرتے ہوئے ہمیں ارتقاء کا بھی, ہماری ارتقاء کا وہ ذمہ دار ہے. اسی نے ہمیں قلم کے ذریعے یعنی علم سکھایا. اب اس پڑھنے اور سیکھنے کی حکم کے مطابق, اللہ کے یہ جو حکم ہے اس کے مطابق ہم نے کس کی طرف توجہ دینی ہے؟ رب کی طرف. اب علق جو ہے وہ اس کے اصلی معنی چپک جانے کے ہیں, یعنی ایک جمے ہوئے خون کو, اور جیسے اس میں جونک کو بھی لیا جاتا ہے جو خون چوسنے کے لیے بدن سے چپک جاتی ہے, اس کو بھی علق کہتے ہیں. اب علق سے مراد حضرت آدم علیہ السلام, بعض روایات میں ایسے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی ہے جو چپکنے والی حالت میں تھی, اور خدا چکنی مٹی سے حضرت آدم کو خلق کیا. وہ خدا جو اس عجیب مخلوق کو ایک چکنی ہوئی چپکی ہوئی مٹی سے کے ٹکڑے سے وجود میں لایا, وہ ہر قسم کی حمد اور ستائش کے لائق ہے. اگلی سلائیڈ پلیز. اب رب نے جو ہم سے بہت زیادہ ہم پہ کرم کرنے والا ہے, اس نے انسان کو اقرا کا حکم دیا, تو انسان کو وہ علم دینا چاہتا ہے, وہ کریم رب ہے. تو اس نے انسان کو کے پاس خود سے کوئی علم نہیں تھا, سب کچھ خدا نے سکھایا ہوا ہے, لہذا کبھی بھی ہم نے اپنے اس علم پر تکبر نہیں کرنا. یعنی الذی علم بالقلم, یعنی اس جملے میں دو نقطے ہیں, خدا نے انسان کو لکھنا اور کتابت کرنا دونوں سکھائے ہیں. اب یہ کتابت ہم ریٹن فارم میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی لے سکتے ہیں. اس عظیم کام کی جو قدرت اور توانائی ہے وہ بشر کا مبدا ہونا ہے, یعنی تمام علوم اور فنون جو ہے ان کا سرچشمہ ہے. اب اللہ نے ہمیں جی یہ تمام علوم سکھائے, لیکن اب کیونکہ یہ سب کا منبع خدا ہے, ہمیں سکھانے والا تو خدا ہے, لیکن یہاں پہ اب آیت نمبر 6 اور 7 میں جو بندہ ہے اس میں تکبر آ گیا ہے, جبکہ حکم یہی ہے کہ جب ہمیں سب کچھ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, یعنی اللہ نے وہ سب سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا, لیکن اب انسان سرکشی پہ آ گیا ہے, وہ تکبر کرنے لگا ہے, وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگا ہے. انسان کی سرکشی, اب یہاں پہ اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ یہ جو طغیان کرنے لگا ہے, سرکش ہے, یہ کیوں سرکشی کر رہا ہے؟ کوئی اگر جواب دینا چاہیے.
میں عرض کرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اجازت ہے کچھ بات میں بھی کروں اس حوالے سے؟ میری آواز آ رہی ہے؟
وعلیکم السلام.
جی ہاں, بہت بہترین آپ نے نقاط بیان کیے کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, جمع خون سے پیدا کیا ہے, اور وہ چیزیں سکھائیں جو نہیں جانتا تھا. بڑا آپ نے بیان کیا, علم الانسان ما لم یعلم, یعنی انسان نہیں جانتا تھا. پھر کیا ہوا؟ کلا ان الانسان لا یطغى, یعنی کیا انسان نے, لیکن انسان نے کیا کیا؟ بغاوت کی, سرکشی کی. یہاں پہ جو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اور اس کا جواب اگلی آیت میں بھی ہے, اللہ نے اس کو مطلب اس تعلیم سے نوازا جس سے وہ آگاہ نہیں تھا, اور قرات کا حکم دیا گیا جس کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیے, اور کہا جا رہا تم اے انسان, تجھے اللہ نے جمع خون سے پیدا کیا ہے, اور تم پھر بھی اس کی جو ہے تم سمجھتے ہو کہ بڑی صلاحیتیں ہیں تمہاری, تم سمجھتے ہیں بڑی مہارتیں ہیں, تم سمجھتے ہو کہ بڑا انسان ان باتوں پہ اتراتا رہا ہے, اور سمجھتے ہو کہ سارا کچھ اس کا ہے. کس بات پہ انسان فخر کرتا ہے کہ تم نے اپنی خلقت کو نہیں دیکھا؟ یعنی بڑا یہاں خوبصورت بات کی جا رہی ہے کہ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے, یعنی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کی صلاحیتیں ہیں, یہ سب کچھ جو اس کی مہارتیں ہیں, یہ جو اس کا استاد ہونا ہے, یہ جو اس کی معلومات ہونا ہے, یہ جو کچھ سب کچھ ہے اس میں جو خیال کرتا ہے کہ یہ جو اس کا سوچنا ہے, یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. یہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میرے میں بہت اچھے خیالات کا حامل ہوں, میری اچھی باتیں ہیں, بڑی علمی ہیں, میں یہ کلاسز کر رہا ہوں, میں تو یہ ہوں, میں نے تو بہت کچھ جو ہے ان چیزوں سے سیکھ لیا, جو میرے کو ذہن میں بات آتی ہے یہ میں ہی ہوں, اچھی بات ذہن میں لاتا ہے, اور وہ ساری باتیں جو انسان نہیں جانتا تھا یہ سیکھنا کس نے سکھایا؟ اللہ کی ذات نے اسے سکھایا, یعنی اللہ کی ذات نے سکھایا. اور کہا جا رہا ہے انسان تو نے کبھی اپنی خلقت کو دیکھا ہے؟ تم تو لا علم تھے, تم تو کچھ نہیں جانتے تھے, تجھے کس نے سکھایا؟ تیرے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ یہ خیال کر سکے کہ تو دو خود کچھ انجام دے رہا ہے کہ سب کچھ دے رہا ہے. اب کس بات کی تم سرکشی, اور اب سرکشی کی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں پہ بہت اہم نقطہ ہے, میں چاہوں گا آپ لوگ بھی جواب دیں, جو خواب میں جواب دیں, پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان فخر کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, اتراتا ہے اپنی بات کے حوالے سے, انسان کیوں بغاوت کرتا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ بات کریں. کیا انسان نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا کس پس نقطے سے پانی سے اس کو خلق کیا گیا, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں بڑا باصلاحیت ہو گیا ہوں, بڑی مہارت کا ہو گیا ہوں, میں تو بڑا ایک استاد ہوں, میں تو ایک پروفیسر بن گیا ہوں, میں ایک ڈاکٹر بن گیا ہوں, میرے میں تو بہت ساری معلومات آ گئی ہیں. یہ معلومات تمہارے ذہن میں کس نے ڈالنی ہے؟ یہ اچھائیاں تو تم کام کر رہے ہو, اچھائیاں اور خوبیاں معاشرے میں انجام دے رہے ہو, تمہیں کس نے سکھایا سارا کچھ؟ جی بسم اللہ, یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ انسان کیوں سرکشی کرتا ہے, کیوں بغاوت کرتا ہے. یہ جو خواہ نے سوال کیا, میں نے اس کو تھوڑا اور مزید آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ ہم جان دیں کہ تفکر تدبر دروازہ کے یہ سورہ پڑھیں, اس کے معنی بیان کریں, اس کے بعد ہم چاہتے ہیں ایک گفتگو کے انداز میں اپنے مطالب کو لے کے آگے بڑھیں, اور وہ گفتگو میری اور آپ کی زندگی سے متعلق ہو, اور اس آیات سے ہم کیا قوانین زندگی اور اصول زندگی لے رہے ہیں. جی بسم اللہ, کون کرے گا بات, کس کو کہا جا رہا ہے جواب دے گا؟ احسان بھائی کون ہینڈ کیے, بہت سارے ہمارے پاس سامنے ہیں.
جی خیر نسرین زارا, آپ اپنا مائک ان میوٹ کر سکتی ہیں.
جی بسم اللہ, بات کریں.
خیر نسرین زارا,
السلام علیکم.
کسی اور کو؟ جی السلام علیکم.
انسان جو ہے نا بڑا مغرور ہے, کبھی وہ عقل کی بیس پہ اکڑتا ہے, اگر تھوڑا سا علم حاصل ہو جائے تو وہ علم کے اوپر اکڑنے لگتا ہے, مال و دولت پہ, اپنی جسمانی طاقت کے اوپر اکڑتا ہے. تو اللہ اس کو احساس دلا رہا ہے کہ تم اپنی خلقت پہ تو غور کرو کہ تمہاری تخلیق کس طرح ہوئی ہے. ایک جمے ہوئے خون سے, ایک قطرے سے تم پیدا ہوئے ہو, اور تمہارے اندر اتنی غرور اور تکبر ہے. تو یہ غرور اور تکبر ختم کرو اور علم حاصل کرو اور اپنے بارے میں بھی جانو, اور پھر جو تمہارے اوپر یعنی رسول اللہ نے جو علم دے رہے ہیں تم کو اس کو سمجھو اور حقیقی علم کو حاصل کرو اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. بس یہ نہ سمجھی تھوڑا.
بہت خوب, آپ نے آخری جملہ بڑا پیارا بات کیا, یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے تمہیں سکھایا ہے, اور تمہاری خلقت اس نے اس وجود میں لے کر آیا تمہاری خلقت کو, تو اس کے سامنے سجدہ کرو, کیونکہ تم نے خدا کے قریب ہونا ہے, تم نے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. سجدہ ریز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرو. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے بتایا, اور یہ خدا کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا. بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. اگر وقت ہے تو کسی اور سے لے لیں جواب, احسان بھائی.
جی
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 جی جہاں تک میں سمجھی ہوں اس چیز سے کہ انسان جو تکبر کرتا ہے یعنی سرکشی کرتا ہے, وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے, اس کا نفس اس کو سرکشی پہ اکساتا ہے یعنی نفس امارہ, حالانکہ پروردگار نے اس کو نفس لوامہ بھی دیا ہے اور نفس مطمئنہ تک بھی پہنچایا ہے, جو کہ ہم سورہ فجر میں ہم پڑھ چکے ہیں. حالانکہ انسان اگر جان لے کہ اس کو پلٹنا خدا کی طرف سے ہی, خدا کی جانب ہی ہے, کیونکہ خدا کی حکومت سے فرار ناممکن ہے, انسان کہاں جائے گا. اگر یہ سوچ لے تو وہ نفس کی سرکشی نہ کرے اور خدا کا تابع دار ہو جائے. میں یہ سمجھی ہوں.
بہت خاص طلعت کی بات کی ہے. جی طلعت,
جی خیر طلعت زہرا آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں. جی خیر بسم اللہ کیجیے.
جی مجھے یہ کہنا تھا السلام علیکم کہ علم کی کمی کی وجہ سے اور عاجزی انکساری کی کمی کی وجہ سے انسان میں طغیانی اور سرکشی آ جاتی ہے اور نفس کی پیروی, یہ تین
نکات. ساری چیز آپ نے گزشتہ باتوں میں ایک نئی بات اضافہ کی, علم اور جہالت کی وجہ سے بھی ہے. خاص پہلی خاص نے معرفت خدا کی بات کی اور دوسری خاص نے نفس کی بات کی. بڑے اہم یہ نکات ہے کہ قلم کام علمی کے حوالے سے جس کی وجہ سے انسان سرکشی کرتا ہے, تکبر کرتا ہے. جی ہاں کہ یہ اس کو علم نہیں ہے, مال کس نے عطا کیا اس کو علم نہیں ہے کہ یہ علم خود اس کی معلومات میں, اور علم کو کس نے دیا ہے, یہ قدرت اور طاقت کس نے دی ہے, یہ جو ایک اجتماعی کام کر رہا ہے, یہ جو معاشرے میں جو ہے کوشش کر رہا ہے معاشرے کے لیے اور نیک کاموں کی ترویج دے رہا ہے, جو بھی انسان معاشرے میں کام کر رہا ہے, یہ جو اس کا سوچنا ہے, یہ جو اس کا آگے بڑھنا ہے, اس میں جو ہے نفس اس کا غرور اور تکبر کی طرف چلا جاتا ہے. جی بہترین زبردست.
جی آپ کی اجازت سے ایک اور خار شناز. جی خار شناز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی سورہ کے ذیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اقرا وارق, یعنی پڑھو اور بلند ہو جاؤ, یعنی جو اقرا کرنے والا ہوگا, اس میں اقرا کا حکم دیا گیا ہے, قرت کرنے والا ہوگا, قرت کرنے کو کہا گیا ہے قرآن بھی اور تمام چیزوں کو. قرت جو کرے گا نا وہ کسی باطل کے آگے اطاعت نہیں کرے گا. جو قرت کرنے والا ہوگا وہ سجدہ کرنے والا ہوگا. سجدہ کیا مطلب ہے؟ یعنی تسلیم کرنا, خدا کے ہر حکم پر تسلیم کرے گا وہ اپنے آپ کو. اور جو سجدہ کرنے والا ہوگا خدا کے دشمن کی اطاعت نہیں کرے گا, اور جو سجدہ کرے گا وہ خدا کے نزدیک ترین ہوتا چلا جائے گا. یہ تمام قرات ہے, اور یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ یعنی اقرا وارق, یعنی پڑھو اور بلند ہو جاؤ. اور یہ کہا جائے کہ آخرت میں جو بلند مقام ہوگا, آخرت میں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے نا, تو آخرت میں اسی کا مقام بلند ہوگا جو اقرا کو سمجھتا ہوگا اور جو اقرا کی طہارت میں پہچان چکا ہوگا اور اس کی درجہ بندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمال تک پہنچا دے گا, وہی صحیح انسان ہے. حقیقت میں اقرا کا وہی حق ادا کر سکتا ہے.
بہت خوب. یعنی غرور سے, تکبر سے, سرکشی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اقرا کی شکل میں. اور اقرا کیا ہے؟ وہی تسلیم خم کرنا, وہی سجدہ ریز ہونا, وہی قرب الہی کے لیے آگے بڑھنا, اور وہی قرات, وہی ہے جو انسان کے دل و جان میں بس جائے. قرات اس کو کہتے ہیں, جیسا کہ بھی خار قدرت بھی بیان کر رہے ہیں. بہترین یہی راستہ ہے جو ہے ان سے بچنے کا, سرکشی سے بچنے کا, اور جو ہے انسان بغاوت سے بچ سکتا ہے. بہترین زبردست. جی آگے جاری رکھیں, میرا خیال ہے وقت ہمارے پاس وقت کم ہے, اگلی آیات کافی ہیں. بسم اللہ. خار
جی اب یہ انسان جو طغیانی کر رہا ہے, سرکشی کر رہا ہے, اصل میں اس کی ڈائریکشن دیکھنے کی جو توجہ ہے راہ اس کا صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے, مستغنا سمجھ رہا ہے. لیکن حقیقت میں انسان کسی بھی حال میں خدا سے, انسان کیا کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ بے نیاز ہو ہی نہیں سکتی. تمام موجودات جو ہیں وہ ہمیشہ خدا کے لطف اور نعمتوں کے محتاج اور نیاز مند ہیں. تو یہاں اس کا جو دیکھنے کا انداز ہے, دیکھنے کا, سوچنے کا, وہ صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ رعایت کو بہت یہاں پہ, کیونکہ اس پوری سورہ میں رعایت اور رعا کی بہت زیادہ تکرار ہوئی ہے, تو یہ اتنا اہم ہے. یعنی اگر ہمارا دیکھنا بغور دیکھنا, غور و فکر, چاہے وہ بصارت سے یا بصیرت سے, یہ اتنی اہم ہے کہ اگر ہمارا زاویہ نگاہ غلط ہوگا, صحیح ڈائریکشن نہیں ہوگی, صحیح درست سے زاویے سے ہم دیکھیں گے نہیں, تو بھی ہم سرکشی کی طرف بڑھیں گے. ہم عبد خدا سے ہٹ کر عبد غیر خدا بن جائیں گے. اب یہاں پہ انسان اگلی آیت کی تعبیر ایسے ہے کہ اب اگلی آیات میں دوسرا دستہ جو ہے ہمارے پاس, اس میں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 13-14 تک, اس میں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ یہ جو عبد خدا ہے, دو انسان کا یہاں پہ تعارف ہو رہا ہے, ایک عبد خدا ہے اور ایک سرکش انسان ہے. جو یہ آیت نمبر 6 اور 8 میں جو انسان تھا کہ جو طغیان پہ آ گیا ہے, اب یہ کیا ہے کہ یہ سرکش ہو گیا ہے, تو اب اس نے کیا شروع کر دیا, اس نے یہ بات یہ بھول بیٹھا کہ اس نے خدا کی طرف پلٹنا ہے اور یہ رکاوٹیں ڈالنے لگا ہے. خود تو بھٹک گیا, خود تو غلط راستہ اس نے انتخاب کر لیا, لیکن اب یہ سرکشی میں اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. اب وہ عبد اور معبود کے درمیان رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. اب وہ جو اللہ کے عبد ہیں, یعنی جو اللہ کے حکم کے سامنے صلاح کیا ہے, نماز پڑھنا کیا ہے, حکم خدا کے سامنے سرنڈر کرنا, یعنی احکام خداوندی کو پورا کرنا. اب جو احکام خداوندی کو مان رہا ہے اس کے لیے رکاوٹ کا باعث یہ بن رہا ہے, یہ اس کو روک رہا ہے. اب جس شخص کے پاس دلیل بھی نہ ہو اور وہ تشدد اور زبردستی کا راستہ اختیار کر رہا ہے, یہ کون ہے؟ جو سرکش انسان ہے. کیا ایسا آدمی عذاب الہی کا مستحق نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق اور باطل دونوں واضح طور پر دکھا دیے ہیں. اب انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. آیا وہ الہی راستے پہ چلتا ہے, صراط مستقیم پہ چلتا ہے, یا جو طاغوت کا راستہ ہے اس کا انتخاب کرتا ہے؟ اب اس مغرور اور سرکش کو, جو ابو جہل تھا, جو اس نے کم از کم یہ اعتماد تو دینا اس کو چاہیے کہ پیغمبر اسلام, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں اور وہ تقوی کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ان کو روک رہا ہے. اب پیغمبر کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنا پیغام آگے ہدایت کا پھیلا رہے ہیں, اور جو تقوی ہے وہ عدود کی رعایت کرتے ہوئے اپنے آپ کو یعنی گناہوں سے اور برائیوں سے محفوظ رکھ کے, اور یہی چیز وہ نفاذ بھی کر رہے ہیں, امرا یعنی امر کر رہے ہیں, اس کا نفاذ کر رہے ہیں. تو یہ جو سرکش انسان ہے یہ اب ان کو اس چیز سے منع کر رہا ہے. اب یہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہے, اس کی خصوصیات بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ خیر پہ ہے, عاجز ہے, وہ خدا کا عبد ہے, ہدایت پر ہے, اور جو حقیقت سے دور ہے, کاذب ہے. اب یہ اگلی آیت میں یہی ہے کہ ارائیتا انکذب وتولا, یعنی یہ آپ نے اس کو دیکھا ہے جو کاذب ہے. کاذب کیا ہے؟ جھوٹا ہے, یعنی کہ وہ جھوٹ کس وجہ سے بولا جاتا ہے, حقیقت سے انکار کیا جاتا ہے, حقیقت سے منہ پھیرا جاتا ہے. وتولا بھی وہی ہے, یہ دونوں کذب اور وتولا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, یعنی کہ حقیقت سے دور ہیں. یہ قاضی بھی تولا کرتا ہے. اب یہ جو سرکش انسان ہے اس نے اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ اب دوسروں کے راستے میں بھی جو حق کی راہ میں ہیں ان کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہاں بھی یرا کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ جس نے انسان کی خلقت کی ہے, تمام انتظامات کیے ہیں, تمام اس کے لیے یہ لطف و کرم مہیا کیے ہیں, کمال تک پہنچنے کے لیے تمام اس کے لیے وسیلے بنائے ہیں, تو اب وہ آیا اس کی نظر سے یہ اوجھل ہے, وہ اس کو نہیں دیکھ رہا؟ یہاں پہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہوئے وہ اللہ کی طرف نہیں مڑ رہا, اللہ کے سے بے نیاز ہو گیا ہے. اب اگلا جو دستہ ہے ہمارا, اس دستے میں 14 سے 19 میں, اس میں اب اس سرکش کا انجام بتایا جا رہا ہے, کیونکہ اس دستے کی ابتدا پھر کلہ سے ہو رہی ہے, ہرگز نہیں. یعنی یہ کلہ کا لفظ جہاں پہ آتا ہے تو کچھ خاص, کوئی بہت اہم بات ہے جس پر ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی کلہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اب جو یہ سرکش انسان ہے جو اتنی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے اور تکبر میں ہے, اب اس کا تکبر توڑا جائے گا. کیسے توڑا جائے گا؟ اب اس کو یہ گناہگار جو ہے یہ ایک وقت تک پلٹ ہے اس کے پاس کہ یہ پلٹ جائے. اگر یہ نہیں پلٹے گا, توبہ نہیں کرے گا, مہلت اس کی ختم ہو جائے گی, تو پھر اس کو سخت سزا ملے گا. یہ قانون ہے خدا کا کہ وہ چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن ایک وقت تک، ایک معین وقت تک. اب جو شخص عبد خدا کے معبود کے سامنے، جو شخص عبد خدا کو معبود کے سامنے پیشانی رکھنے پر روکتا ہے، تو اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹا جائے گا. یہاں میں ایک سوال کروں گی کہ یہ پیشانی کے بالوں سے ہی کیوں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا؟ کوئی جواب دینا چاہے گا؟
جی خیر، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی یہاں پہ چونکہ انسانی جسم میں، میں یہ جو جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ انسانی جسم میں جو پیشانی ہے وہ سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کی بلندی سجدے میں جا کے اس کے آگے سجدہ ریز ہو، اور جب انسان اپنی پیشانی کو اکڑ میں آ کے، تکبر اور غرور میں آ کے بلند ہی رکھتا ہے اور خدا کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر خدا سزا کے طور پہ اسی پیشانی سے انسان کو گھسیٹے گا. جی السلام علیکم.
جی بہت شکریہ. جی آپ کی بات پہنچ گئی، آپ کی آواز آ رہی تھی.
جی جزاک اللہ.
خیر معصومہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں. جی خیر معصومہ، بسم اللہ کیجیے. خیر معصومہ، خیر نسرین، آپ اپنا. جی جی استاد
بھائی، بھی تھے اس نے آپ کے سامنے میں ایڈریس کیا تھا، اگر وہ بھی گھمادہ ہوں تو.
جی حسنین بھائی اور ڈاکٹر جاوید صاحب نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا.
جی جی
جی دیکھا جائے. جی وقت استاد محترم بہت قلیل ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں جی، میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ تکبر انسان کا جو ہے وہ، یعنی جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو پیشانی ہی اپنی زمین پہ رکھتا ہے، تو اس کی عاجزی اور انکساری نظر آتی ہے اس سے، اور جب وہ سرکش ہوتا ہے تو وہ اپنے سر کو سر بسجود نہیں ہوتا خدا کے آگے، تو جب وہ یہ اس لیے وہ اس کے پیشانی کے بالوں سے اس کو جکڑا جائے گا.
بہت شکریہ استاد محترم، آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ قدرت نے بات کی، آپ نے اشارہ دیا، اور یعنی اقرا جو ہے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی کہ جو اقرا ہے اس میں گویا یہ خالی زبان کا لکلکا نہیں ہے، صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ وہ میرے عقیدے میں شامل ہو جائے، اور اس کا جو عکس ہے وہ میرے عمل میں جاری ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارا نظام تدبر ہے گویا اس میں یعنی جو یہ قرأت ہے، قرأت کے معنی و مفہوم میں یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پڑھنا بلکہ اس کو اپنے یقین کی حد تک اس پہ یقین لانا، اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا، اور یہی وہ مراحل ہیں جو ہمارے نظام تدبر کے تحت ہیں کہ ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، سورہ سے انس حاصل کرتے ہیں، پھر سورہ سے تعقل کے ذریعے، غز و غائط کے ذریعے پیغامات کو جذب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر طہارت کے ذریعے سے ہم ان نکات کو اپنی عملی زندگی میں جاری کرتے ہیں. اور اس میں جو ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے تفکر کا، اس میں اچھا دیکھنا اور اچھا سننا، یعنی یہاں پہ جو سورہ میں رائت کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی غور سے دیکھو، بار بار دیکھو، اور یہ دیکھنا بھی گویا قرأت کا مصداق ہے. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے استفادہ کیا گیا، اس میں سرکار یہ فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے اس کے درجات گویا آیات قرآن کے مساوی ہیں، اور جب ایک قرأت کرنے والا جو تدبر کے ساتھ قرأت کرتا تھا اور آیات قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو نورانی کرتا تھا، جب وہ جنت میں پہنچے گا تو اس کو حکم دیا جائے گا
اقرا ورقہ کہ پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ.
حسنین بھائی جلدی سے میں چاہوں گا کہ ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں ان سے بھی نقطہ نظر لیتے ہیں, اس کے بعد میں خار سے چاہوں گا کہ آج کے درس کو اختتامی نقاط بیان کریں آخری سے.
جی حسنین بھائی مائک ان کیجیے. السلام علیکم. اصل میں میں جی اصل میں میں اس وقت عرض کرنا چاہ رہا تھا جب ہماری خوار نے اقرا کے حوالے سے بہت اچھا مضمون بیان کیا تو مجھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر یاد آ گیا جو اس مضمون کو بہت واضح کر رہا ہے. اب چونکہ احسان بھائی نے دوبارہ اس موضوع کو چھڑا ہے تو میں جلدی سے عرض کرتا ہوں اور ایک نقطہ اور فرماتے ہیں, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن.
حضرت
کے حوالے سے جو ہماری قرآن نے پیش کیا تھا تو اس کو علامہ اقبال نے دو مصروں میں جو بیان کیا وہ میں نے عرض کیا. دوسری بات اگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو انسان سرکشی کرتا ہے اس کا جواب تو خود اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کیوں کرتا ہے. اس وجہ سے یعنی ساتویں آیت میں فرماتا ہے ان راہ استغنا, اس وجہ سے کہ وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا کہ کتنے ایک حقیر جمے ہوئے خون سے اس کو پیدا کیا گیا. اور پھر آگے کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً یقینی طور پر سب کی بازگشت تیرے پروردگار کی طرف سے ہے. تو کسی نے جو جاہلیت کی بات کی تھی وہ بالکل درست تھی, تو وہ ان دونوں چیزوں کو بھول گیا کہ اس کی خلقت کیسے ہے اور آخر کار اس کو اپنے رب کے پاس پیش ہونا ہے. یہ دو باتوں کو بھول جانے کی وجہ سے جو نعمتیں اس کو اس دنیا میں میسر آئیں اس کے سبب سے وہ تاغی ہو جاتا ہے. جیسے فرعون کے لیے کہا انہ تغا, وہ تاغی ہو گیا. متعدد آیات میں اس طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انسان خود کو بے نیاز پاتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اسے خدا کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے. بہت شکریہ.
اب جب جم بندی کی طرف چلتے ہیں اور آخری حصہ بیان کریں خاص آپ اس کو وقت کے پیش نظر. ان کا مائک آن, ان کو مائک آن کریں.
جی اب یہ جو آخری آیت, پہلے تو اس میں یہی ہے کہ اس آخری دستے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو سرکش ہے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گسیٹا جائے گا, یعنی سزا اس کو دی جائے گی. کیونکہ یہ انسان کے تمام اچھے اور برے خیالات, یہ دو وجوہات ہیں جو پیشانی سے ہی اس کو سزا دی جائے گی. ایک تو اس کے غرور اور تکبر کی وجہ ہے کہ یہ پیشانی سجود کیوں نہیں ہو رہا تھا اور اس وجہ سے اس کے اس پیشانی کے بالوں سے, اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ انسان کے تمام اچھے اور برے خیالات کا جو ہے مرکز یہ دماغ یہاں سے ہی جاری ہوتے ہیں تو ان کے لیے کہ جہاں سے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو ہی سزا دی جائے گی, اسی کے ذریعے اس کو ذلیل اور خوار کیا جائے گا. اور جب سر کے اگلے بالوں کو پکڑتے ہیں تو اس سے حرکت جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے, ہر قسم کی حرکت سلب ہو جاتی ہے اور پھر سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا. اب خدا جیسے اپنے بندوں کے لیے بہت کریم ہے تو وہاں اپنے دشمنوں کو سزا دینے میں بھی وہ بہت سخت ہے. تو ابھی بھی خدا کا دشمن خدا کا دشمن ہے. اب اس کے بعد آخری جو آیت ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ اس بندے کی اب آخری آیت میں نچوڑ دے رہا ہے, قانون دے رہا ہے کہ جو یہ سرکش انسان ہے اس کی اطاعت مت کرنا, اس کی پیروی مت کرنا, اس کے پیچھے مت چلنا. کہ اب کرنا کیا ہے, آپ نے بندہ خدا بننے کے لیے اس کا راز یہ ہے کہ آپ سجدہ کرو, نیاز مندی اختیار کرو اور خدا کا قرب حاصل کرو. اب اس کے بعد ہم طہارت پہ آتے ہیں. اب کہ اس میں ہم نے کیا طہارت کے کیا قوانین لیے ہیں, یہ اگلا کیجئے ذرا سلائیڈ پلیز. جی اب جیسے کہ علم اور قلم ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ علم اور قلم ان کی ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم نے چشم بصیرت کو وسیع کرنا ہے، صحیح ادراک کے ساتھ صحیح دیکھنے کے انداز کو ہم نے اپنانا ہے، صحیح طرف حرکت کرنی ہے. اب دیکھنے میں دقت یعنی دیکھنا فہم اور ادراک کے ساتھ یہی ہے، ہم نے اپنی چشم بصیرت کو بڑھانا ہے، صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے ناپسندیدہ شخصیات ہیں یا ان کے کچھ ناپسندیدہ خواہش ہیں ان سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، مکمل اجتناب، اور حب دنیا سے بھی اجتناب کرنا ہے. اب جب حب دنیا سے اجتناب کریں گے تو کیا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی ضرورت کو اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینی ہے. اپنے آپ کو ہر لمحہ خدا کے میزر میں ہی حاضر قرار دینا ہے اور اپنے اندر عجز اور انصاری کے ساتھ عبد خدا بننے کے لیے حرکت پیدا کرنی ہے. جزاک اللہ استاد محترم. جی استاد محترم،
بہت زبردست، جی بہترین آپ نے بیان کیا. اگر انسان یہ شخص مان لے کہ خدا اسے ہر لمحہ دیکھتا ہے اور اس کے خیالات کو حتی اس کے خیالات سے بھی واقف ہے تو وہ اپنے سے غلط کاموں کو چھوڑ دے گا اور یہ سمجھے گا دنیا خدا کے حضور میں ہے. اور اگر کوئی شخص دنیا کو خدا کے حضور میں سمجھے گا اور دیکھے گا تو جس میں وہ خدا خود بھی موجود ہے، جس میں وہ خود بھی ہے، تو اپنے رب کی موجودگی میں گناہ نہیں کرے گا. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے نچوڑ بیان کیا، بڑا اہم ہے. اور اگر اجازت ہو تو میں چند ایک آدھا جملہ اور بیان کرتا ہوں، ختم ہو گیا. اس میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں یہ سورہ کیا کرنا چاہتی، سورہ کا ہدف اور مقصد کیا تھا. سورہ درواقع تلاوت کی حقیقت ہمیں سمجھانے کے لیے آئی ہے. سورہ درواقع ہمیں تلاوت کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے آئی ہے. سورہ درواقع ہمیں جو آخری آیت ہے اس کو اگر سلائیڈ میں دکھائے تو ہمیں وہ بتانے چاہ رہی ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں اور سجدے کو اس کی حقیقت کو روشناس کرنے کے لیے آئی ہے. اور یہ سورہ اس لیے آئی ہے تاکہ ہم قرب الہی تک پہنچے، قرب الہی کی حقائق تک رسائی حاصل کریں. یہ بہت بنیادی موضوعات ہیں جو اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سجدہ ہے، تلاوت ہے، قرب الہی ہے. اور ان چیزوں کو ہم نے اس سورے کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ جو تلاوت کی حقیقت کیا ہے، سجدے کی حقیقت کیا ہے، قرب الہی کی حقیقت کیا ہے. اور ہمیں آخری بات جو آپ نے دنیا کے حوالے سے بات کی، ہمیں دنیا کی زندگی کے انحصار سے باہر نکلنا ہوگا. اور اگر ہم دنیا کے انحصار سے باہر نکل آئیں گے اور پھر یقیناً جو ہیں آخری آیت جو درواقع ہمیں کہتی ہے کہ قرب الہی پیدا کریں اور کہتی ہے کہ سجدہ کو قرار کریں، تو ہم خود بخود پھر جو ہے خدا کے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور قرب الہی پیدا کریں گے. یعنی اگر ہم نے، میں یوں دوسرے لفظوں میں بیان کروں، میں چاہوں گا آخر میں جو یہ سلائڈ شو دکھائی جا رہی ہے ظاہر وہ ایک آدھا منٹ اس پر بات کریں گے اگر موجود ہے تو میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. یعنی اگر ہم یہ سجدہ اور قرات کر لیں گے تو یقیناً قرب الہی پیدا کر لیں گے. اور سورہ الگ کا یہی مقصد ہے کہ انسان کو اور مجھے اور آپ کو دنیا کے انحصار سے باہر نکال لے. اور ایسے قرات کا معنی جو بیان کیے گا یہی ہے جو علم سے ادراک تک کے عمل کو قرات کہتے ہیں. میں نے علم حاصل کی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور جیسا کہ برادر حسنین نے بڑا خوبصورت حقیقت میں قرآن نظر آتا ہے، قاری قرآن، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اگر ہم قرآن کی تلاوت یوں کریں کہ میں اپنی اس کی زندگی میں اتار لوں، اپنے جان میں بسا لوں، تب اس کو کہتے ہیں قرات. اور اب چلتے ہیں زاہد بھائی کی طرف، اس چارٹ کو تھوڑا سا اپنے لفظوں میں بیان کریں اور وقت میرا خیال ختم ہے. جی زاہد بھائی، میری بات مکمل ہو گئی ہے. اگر زاہد بھائی موجود ہیں ان کا مائک آن کیا جائے یا کوئی اور اس چارٹ کو
اوپر زاہد موجود نہیں ہے، ان کے انٹرنیٹ
آپ کچھ اس چارٹ پہ تھوڑا سا مختصر روشنی ڈال دے کے اس کو ہم انشاءاللہ گروپ پہ بھی شیئر کریں گے اگر آپ کر دیں، کوئی کر دے. یہ بہت اہم چارٹ آپ کو دکھایا جائے. بسم اللہ بسم اللہ
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو چارٹ ہے یہ گویا پکٹوریل پریزنٹیشن ہے پورے سورہ کی. سورہ کا جو پورا نچوڑ ہے وہ ایک خوبصورت نمودار کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. یہ ہمارے برادر زاہد کی کاوش ہے اور اس میں جو سب سے مرکزی نقطہ ہے وہ اللہ تعالی جو ہے وہ تمام ہستی کا مرکز ہے. اور اس نے پہلی آیت میں انسان کو کی خلقت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر تیسری آیت میں رب کے کریم ہونے کا مژدہ سنایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر رب کی جو سب سے پہلی مخلوق ہے وہ انسان ہے, اور انسان کی تخلیق جو ہے وہ علقہ سے ہوئی, اور اس کے بعد پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون, جمے ہوئے خون پہ تخلیق کر کے اللہ نے اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ کریم رب نے اسے قلم کے ذریعے سے تعلیم سکھائی, اور یہ جو تعلیم ہے اس کو قلم کے ذریعے سکھایا اور قرآت کے ذریعے سے اس تعلیم کو انسان کے عمل میں شامل ہونے کا حکم دیا. اور اس کے بعد پھر اس سے پھر آگے دو شخصیات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں, ایک عبد خدا ہے اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مستغنی قرار دیتا ہے, یعنی ایک وہ انسان ہے کہ جس کو یہ تعلیم کے زیور سے اللہ نے آراستہ کی اور تمام خوبیاں عطا کی, تو وہ اسی طرح سے قرب الہی کے مراحل طے کرتا ہوا اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جس نے یہ توانائیوں کو اپنے وجود میں دیکھا تو اس نے طغیان اختیار کیا اور اس نے گویا ان خوبیوں کو اپنا ذاتی خوبیاں سمجھا, اور اس نے نہ صرف طغیان اختیار کیا بلکہ اس نے تکذیب کی قوانین الہی کی, اور اس نے نہ صرف مکذب بنا بلکہ دوسروں کو بھی اس نے اس تکذیب پہ ابھارا. اور دوسری طرف جو ہے وہ انسان جو عبد خدا ہے اس کی خصوصیات بیان کی گئیں, وہ نماز گزار ہے, ہدایت کے راستے پر چلتا ہے, وہ تقویٰ کا حکم دیتا ہے اور طاغی انسان کی اطاعت نہیں کرتا اور وہ سجدہ کرتا ہے. عزیزان گویا یہ ہماری جو تفکر کی روش ہے اس میں دو شخصیات کا تعارف کروایا جا رہا ہے, ایک وہ شخصیت ہے کہ جو اچھی صورتحال ہے اور ایک وہ صورتحال ہے وہ شخصیت ہے کہ جو نامناسب ہے ناپسندیدہ شخصیت ہے. تو ہمارے لیے اس سورہ کا یہ پیغام ہے کہ جو اچھے خواص کی حامل شخصیت ہے اس کی اتباع کی جائے, اور جو برے خواص کی حامل شخصیت ہے اس سے دوری اختیار کی جائے. اور اس چارٹ میں ان خوبیوں کے کا جو 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 پس منظر ہے جو بنیاد ہے اس کو بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جی استاد
محترم, چلتے ہیں دعا کی طرف. اگر جی دعا حاضر ہوں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت چارٹ ہے, آپ لوگ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے گا, ہم آپ کو گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے. آپ کو پورا سورہ اس چارٹ کے ذریعے سے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کوشش ہے کہ باقی صورتوں کو بھی اس چارٹ کی شکل میں لائیں. آپ بھی جو سمجھے ہیں ابھی تک جن صورتوں کو کسی ایک چارٹ میں لا کے اپنے یعنی کسی مثلا ابھی تک جو سورے گزرے ہیں اس چارٹ کی شکل میں آپ اپنے ہوم ورک کی شکل میں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ چلتے ہیں دعا کے طرف. جان شب قدر بہت نزدیک ہیں اور اس کی آمادگی بھی کرنی ہے ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور ان صورتوں سے ہی ہم آمادگی حاصل کر سکتے ہیں. جی خاص کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بسم اللہ.
میں چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ ہم دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو اینڈ کریں, تو 26 رمضان کو جو ہمارا یوم تاسیس نہضت تدبر قرآن کی مناسبت سے پروگرام ہونے جا رہا ہے, میں چاہ رہی تھی کہ آپ خود اس کی سب کو یہاں پہ موجود افراد کو دعوت دیں تاکہ تمام افراد جو ہے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں مربوط ہو سکیں, خود اس رمضان المبارک میں جو ہے اس نہضت اس قرآنی حرکت سے جو ہے وہ جڑ سکیں. تو آپ اس حوالے سے سب افراد کو ضرور دعوت دیں تاکہ یہ کہ یہ افراد بھی جو ہے ہم ان کے ذریعے سے قرآنی خدمات بہترین طور پر انجام دے سکیں.
دیکھیں ہم نے قرآنی معاشرے کے لیے قرآنی حاکمیت کے لیے اور ایک قرآنی گھر خاندان کو تشکیل دینے کے لیے 18 سال پہلے قرآنی کاموں کا آغاز کیا, اور اس میں مفاہیم قرآن کو لے کے بڑھے, پھر ایک تدبر قرآن کی تحریک چلی اور پھر ایک ادارہ وجود میں آیا, اور اب وہ ایک یونیورسٹی وجود میں آئے گی NTQ یونیورسٹی کے حوالے سے. تو 4 سال مکمل ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے ہمارے تدبر قرآن کی تحریک سے, اور آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے 26 رمضان کو لاہور میں پروگرام ہے جو لاہور میں ہیں اور اطراف لاہور میں, وہ ضرور اس پروگرام میں آئے. ابھی تک تدبر قرآن نے کیا اقدامات کیے ہیں, کیا پیش رفت ہے, کیا کیا شعبے ہیں, اب نزدیک سے دیکھیں گے کیا کتابیں اور کیا نصاب بن چکا ہے, اور آئندہ کے حوالے سے کیا ہماری تیاری ہے اور کیا حکمت عملی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بیان کی جائے گی, اور یوں ہم ایک پیغام نے تدبر گھر گھر میں پہنچا سکیں گے. تدبر درواقع بھی قرات ہے, قرات درواقع بھی تدبر ہے, اور یوں ہم علم سے عمل کا سفر جا سکتے ہیں. یا آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے, دعوت نامہ آپ کے سامنے ہے, اور جو ہے اس کی تقریب جو ہے افطار کا بھی اہتمام کیا جائے گا. افطار سے پہلے ہم لاہور میں ہمارا جو دفتر ہے وہاں پہ منعقد کی جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے جگہ ہو سکتا وہ یا کوئی اور جگہ بھی ہو, لیکن 26 رمضان کو ہمارا پروگرام قطعی ہے دفتر تنزیل میں منعقد کیا جائے گا. جگہ یہی ہے اور ٹائم 6:30 سے 10:30 تک کے 6 اپریل کو ہے. اس میں آپ کو بہت ساری مزید اس کام اور طریقے اس کام کی آگے جہتیں آپ کو ملیں گی. ایک بچے کے لیے, ایک نوجوان کے لیے, ایک اسکول میں جو جاتا ہے, یونیورسٹی کے لیے کیسے اس تدبر سے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے, کیسے اس کے انقلاب پیدا کیا جا سکتا ہے. تو یہ دعوت دی جاتی ہے, آپ ضرور تشریف لے کر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ گروپ میں جو سوال کر سکتے ہیں اور وہیں پر اپنی جو سوالات کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی آزاد کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے خاص قدرت کوئی بات رہے گی تو آپ بات مکمل کر سکتے ہیں.
بہترین انداز سے کیا, بس یہی ہے کہ تمام افراد جو لاہور اور اطراف لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور شرکت کریں, تمام افراد کی شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہوگی انشاءاللہ. خوب دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں, میں لگاتی ہوں.